الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا منکم ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج کے خطاب جمعہ کے لیے ہم نے جو اخبار میں اعلان کیا تھا اس میں تو ایک لفظ طالبان کی حکومت کے استحکام کا استعمال ہوا تھا، لیکن گزشتہ دو دنوں کے دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ذوق پہنچا ہے اور بعض اعتبارات سے بڑے اہم سیٹ بیکس ہوئے، چنانچہ اس کا ایک رد عمل بھی خاص طور پر پاکستان کے سیاستدانوں میں یہ نظر آیا ہے کہ آج آپ نے بیانات پڑھے ہوں گے کہ پاکستان نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی سے کام لیا. میں اس پہ اپنا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اب بھی اس کا قائل ہوں کہ طالبان کی حکومت کے تسلیم کرنے میں ہم سے بہت تاخیر ہوئی، ہمیں اس سے بہت پہلے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے. میں نے تو یہاں 16 اپریل کو، یعنی یوں سمجھئے کہ اب سے 2 ماہ قبل یا 1 ماہ قبل میں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور میرے نزدیک یہ سیٹ بیکس جو ہیں یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دو باتیں بنیادی طور پر جو اہم ہیں، جو کہ کسی بھی حکومت کے تسلیم کیے جانے کے لیے کوالیفیکیشن یا پری کوالیفیکیشن بنتی ہیں، وہ بہت عرصے سے وہاں پوری ہیں اور اب بھی ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً 3/4 رقبے پر ان کا قبضہ ہے، پورے ملک کے 3/4 رقبے پر، اور اس میں امن و امان ہے، کوئی دنگا کوئی فساد، جو حکومت کی سب سے بڑی یوں سمجھئے کہ کامیابی کی دلیل ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ وہاں انہوں نے اپنے پورے علاقے کو اسلحہ سے خالی کر دیا، جہاں گئے ہیں پہلے اسلحہ جو ہے واپس، لہذا نہ وہاں کوئی لوٹ مار ہے نہ کوئی راہزنی ہے، امن و امان کی کیفیت کہ جو میرے نزدیک سب سے پہلی شرط ہے کسی حکومت کے تسلیم کیے جانے کے لیے، وہ وہاں بہت عرصے سے پوری. ثانیاً کابل جو دارالسلطنت ہے اور ہمیشہ سے ہے اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اس پر ان کا قبضہ اور مستحکم قبضہ تقریباً 1 سال سے قائم. ان کے مخالف قوتیں پورا زور لگا کر اور بار بار کی کوششوں کے باوجود وہاں سے انہیں ڈسلوج نہیں کر سکے. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جس سیلابی انداز میں ان کی پیش قدمی ہوئی تھی پچھلے کوئی 2 ہفتے کے دوران، اس میں یقیناً ایک بڑا سیٹ بیک ہے، لیکن اس قسم کے جو سیٹ بیکس ہیں یہ آتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی جو آیات میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو بہت بڑا چھٹکا لگا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ 1 ہی سال پہلے، 1 سال 1 مہینے پہلے رمضان سن دو میں غزوہ بدر ہوا ہے، شوال سن تین میں غزوہ احد ہوا ہے. کل 13 ماہ قبل ایک عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اسے یوم الفرقان قرار دے دیا گیا، پورے عرب کی آنکھیں کھل گئی، معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، کوئی اشتباہ نہ رہا، حق مبرہن ہو گیا. لیکن 13 مہینے کے بعد ایک ایسی زک پہنچی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے تک کی خبر اڑ گئی، پھر آپ شدید مجروح ہوئے ہیں، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے ہیں، آپ کا بہت سا خون بہا ہے، آپ روح کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب اس پس منظر میں جو مسلمانوں کو صدمہ ہوا، اور جو ظاہر بات ہے کہ انسانی احساسات ہیں وہ تو اثر پذیر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات انسانوں کی سوچ پر پڑتے ہیں، تو اس میں بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے سورہ آل عمران میں. اس لیے کہ سورہ آل عمران کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ صرف غزوہ بدر، غزوہ احد کے حالات اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آ رہی تھی اس پر تبصرہ، اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو ہدایات پر مشتمل. تو میں تو صرف 2 آیتیں یہاں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بہت ہی پیارا انداز ہے. اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ. اے مسلمانوں، اگر آج تمہیں کوئی چرکا لگا ہے، کوئی زخم لگا ہے، کوئی زخ پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے. ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے اس نقطے کو اور زیادہ واضح کیا، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. بڑا پیارا انداز ہے. اگر تمہیں رنج اور صدمے سے دو چار ہونا پڑتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو رنج اور صدمے سے دو چار ہونا پڑتا ہے، جیسے کہ تمہیں کوئی رنج اور صدمہ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے جس اجر و ثواب کے امیدوار ہو وہ اس کے امیدوار بھی نہیں ہے. یعنی تمہارے لیے تو بہت بڑا سہارا ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا نقصان یہاں ہو جائے، یہاں جان چلی جائے انسان کا ذاتی سطح پر، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہے. لیکن اس سے بڑی کامیابی ایک مسلمان کے نگاہ میں، مرد مومن کے نگاہ میں، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نوال غنیمت میں کشور کشائی. تو ترجون من اللہ ما لا یرجون، انہیں تو کوئی توقع ہی نہیں کہ کہیں سے کوئی ہمیں اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا. پھر بھی آخر انہوں نے دیکھو کتنی ثابت قدمی دکھائی ہے، اتنا بڑا چرکا کھا کر بھی ایک ہی سال کے بعد دوبارہ چڑھائی کر کے آ گئے ہیں. تو تمہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر باطل کے پرستار اور باطل کے پیروکار اپنے باطل نظریات کے لیے، اپنے باطل عقائد کے لیے، اپنے باطل معبودوں کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، تو تمہیں تو اس سے 10 گنا بھی جھیلنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. تو یہاں صرف ایک حصے پر جو اکتفا کی گئی، ورنہ اس آیت میں جس کو کھولا گیا، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. یہاں فرمایا ان يمسسكم الله ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو چرکا اس جیسا ہی لگ چکا ہے. اور یہاں جو مثله کہا ہے وہ اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے کہ غزوہ بدر میں 70 اکابر قریش کے، کفار کے واصل جہنم ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بالکل برابر کی بات ہوئی، برابر کی چوٹ. فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین. اونچی اونچ چلی جائے اہل ایمان کے لیے تو سبھی ایمان لے آئیں گے، کچے بھی آ جائیں گے، پکے بھی آ جائیں گے، پھر تو گویا کہ کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، کوئی آزمائش ہے ہی نہیں. کیسے معلوم ہوگا کون صادق ہے اور کون جھوٹ موٹ کا عاشق بنا پھرتا ہے، دودھ پینے والے مجنوں کون ہیں اور حقیقت میں وہ دلی تعلق رکھنے والے کون ہیں، یہ بات تو کیسے کھلے گی. یہ تو ہم اصل میں تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم ان کو گردش میں لاتے رہتے ہیں دنوں کو، کبھی اونچ بھی ہے کبھی نیچ بھی ہے، کبھی سرد ہے کبھی گرم ہے. سرد و گرم چشیدہ لوگ ہی در حقیقت دنیا میں پھر کوئی کام کر سکتے ہیں. اگر آرام ہی آرام رہے تو پھر یہ کہ بڑے بڑے مواقع کے لیے کیسے تیاری ہوگی. ولی یعلم اللہ الذین آمنوا منکم ویتخذ منکم شہداء. اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً مومن ہے، اور تم میں سے کچھ کو شہادت کے درجے پر فائز بھی کر دے، تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے. یہ واحد آیت ہے پورے قرآن مجید میں جہاں شہادت کا مفہوم مقتول فی سبیل اللہ ہونے کا لینے کا امکان ہے، ورنہ باقی پورے قرآن میں کہیں لفظ شہید اور شہادت جو ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہاں تو لفظ قتل لکھا تھا. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اسی سورہ آل عمران کی آیت ہے، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے وہ مردہ. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، سورہ بقرہ میں، اور مت کہو انہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے وہ مردہ ہے، فوت ہو گئے، نہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے. خود حضور کے بارے میں اسی سورہ آل عمران میں آیا ہے، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، کہیں بھی لفظ شہید اس معنی میں نہیں آیا ہے قرآن میں سوائے اس ایک آیت کے کہ یہاں وہ معنی لینے کا امکان ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے ایک تو یہ کہ پوری چھان پھٹک ہو جائے کہ کون حقیقی مومن ہے اور کون ایسے ہی کچے پکے لوگ ہیں جو تمہارے اندر شامل ہو گئے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے بعد وہ کچے پکے لوگوں کا آ جانا بالکل قرین قیاس تھا. اتنی بڑی فتح ہو گئی تو فتح کے ساتھ جو ہے کامیاب آدمی کے ساتھی بننے کے لیے تو سبھی تیار ہوتے ہیں، لہذا اس میں ضرورت تھی کہ کوئی چھلنی لگے، کوئی چھانٹی ہو. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے، شہادت کے مرتبے پر فائز کرے، قتل فی سبیل اللہ کی کا مرتبہ عطا کرے یا اپنے گواہ ہونے کی سند عطا کر دے. واللہ لا يحب الظالمین، یہ نسب جو کہ اللہ کو ظالم پسند ہے، یعنی اگر اس وقت قریش کو کچھ تھوڑی سی عارضی ہی صحیح فتح حاصل ہو گئی تھی تو کہیں وہ مغالطے میں ہوں اور کہیں کوئی کچے ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ شیطان پیدا کر دے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان ظالموں سے محبت کرتا، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. نہیں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ان ظالموں مشرکوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن تمہیں فتح ہی فتح دیے جائے تو تمہاری تربیت کیسے ہوگی، تمہارا چھانٹی کیسے ہوگی، تمہاری پختگی کیسی ہوگی؟ تو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم جل، اس پختگی کا سامان بھی تو کرنا ہے. وَلَيُبَخِّشَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو بالکل خالص کر لے. دیکھیں یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، یہاں تو آیا ہے اہل ایمان کو خالص کر لے، اور ایک جگہ آیا ہے وَلَيُبَخِّشَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خالص کر لے. یہ دونوں معنی کیا ہوئے؟ ایک تو یہ کہ اہل ایمان کے دلوں میں اگر کہیں کوئی تھوڑا سا بھی کھوٹ کسی وجہ سے آ گیا ہے، فرض کیجئے 95% یقین ہے لیکن 5% کہیں کوئی وسوسہ اندازی ہو گئی ہے، کہیں کوئی کھوٹ کی آمیزش ہو گئی ہے، تو اللہ چاہتا ہے بھٹی کے اندر اس کو تپا کر اور ذرے خالص بنا دے اور جو کھوٹ تھا اسے نکال دے. بولے یمحصا ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خالص کر دینا چاہتا ہے، پاک کر دینا چاہتا ہے، کوئی اس کے اندر آلودگی جو ہے باقی نہ رہے. اور یہاں فرمایا وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اہل ایمان کو پاک کر دینا چاہتا. کیا معنی؟ کہ وہ ان کے ساتھ جو آلائش اور لگ گئی ہے، جو منافقین آ گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی سید المنافقین رئیس المنافقین پہلے علیحدہ ہو گیا، تو پتہ چل گیا نا کہ یہ لوگ ہمارے ہاں، کہ یا وہ یہ وہ عنصر تھا کہ جس کے بارے میں ہم آئندہ بھی کوئی پلاننگ کرتے ہوئے ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم ان پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ان سب جو پہلو ہے وہ کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ چھانٹی کر دی پہلے ہی قدم پر، ابھی تو مقابلہ شروع ہی نہیں ہوا، کہ 1000 کی جمعیت نکلی تھی حضور کے ساتھ مدینہ منورہ سے، لیکن یہ کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے کہ 300 روپے سے علیحدہ ہو گئے. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو گویا کہ اہل ایمان کے لشکر کی تطہیر ہو گئی کہ 300 پرج ہو گئے، خود بخود وہاں سے نکل گئے. باقی اب یہ جو اہل ایمان آئے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی کمی، کوئی کھوٹ، کوئی وسوسہ کو تھوڑا بہت ہو، تو اللہ نے یہ آزمائش اس لیے ڈالی تاکہ اس کو بھی پاک کر دے، ان کے دلوں کے اندر ایمان جو ہے بالکل ذرے خالص کی طرح ہو جائے. وَيَا بَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو تو مٹا ہی دے گا، یہ تو یہ کوئی دن کی بات ہے، یہ الٹ پھیر ہے، اونچ نیچ ہے، تمہاری تربیت تمہاری آزمائش کا سامان ہے، بالآخر جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا کو مٹا دے گا اور کفر کا خاتمہ کر دے گا. اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا قرآن مجید میں بھی تذکرہ موجود ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دو مواقع جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، غزوہ احد کا جس کے بارے میں کچھ میں نے عرض کر دیا، غزوہ حنین میں بھی ہوا تھا کہ 12,000 کی نفری حضور کے ساتھ تھی، لیکن یہ کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی گھاٹی میں سے گزر ہوا جس کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں کی چوٹی کے اوپر وہ تیر انداز جو ہے وہ چھپے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ آرام سے چل رہے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے. ادھر سے جو ایک دم وہ چھاڑ آئی ہے تیروں کی، تو اس سے جو ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، بغیر ارادے کے بھی بھگدڑ بچ گئی. اور اس درجے شدید بھگدڑ کے بعد روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30 یا 40 افراد رہ گئے، کہاں 12,000. مولانا شبلی نے تو یہی تعداد لکھی ہے، لیکن مولانا سید سلیمان ندوی نے پھر اصلاح کی ہے اپنے استاد کی کہ نہیں، صحیح تر روایات یہ کہ 300-400 مسلمان رہ گئے تھے حضور کے ساتھ. لیکن یہ بھی تو بڑی بھگدڑ ہے، 12,000 میں سے صرف 300-400 رہ جائیں، 11,500 تو گویا کہ بھاگے وہاں سے. جس کے بعد پھر حضور کو اترنا پڑا اپنی سواری سے، آپ نے اپنے ہاتھ میں خود جھنڈا لیا، علم اپنے ہاتھ میں لیا، اور رنج پڑا ہے زندگی میں جہاں تک مجھے معلوم ہے پہلی اور آخری مرتبہ رنج پڑا. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں ہوں یہاں موجود ہوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. 12,000 کا لشکر میرے ساتھ ثابت قدم رہے تب بھی نبی ہوں، کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ رہے تب بھی نبی ہوں. میری نبوت کا دار و مدار لوگوں کی معیت پر اور لوگوں کی طرف سے توثیق پر نہیں، میں موجود ہوں عبد المطلب کا بیٹا. ویسے تو یہ کہ آپ پوتے تھے، لیکن عربی زبان میں یہ جیسے کہ دادے کے لیے بھی باپ کا لفظ آ جائے گا تو پوتے کے لیے بھی بیٹے کا لفظ، عرب عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا میدان میں موجود ہے. پھر آپ نے آواز لگائی، الیہ عباد اللہ، الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب البیعہ، اصحاب الرضوان. پھر آپ نے بڑھایا سب کو، پھر لوٹ آئے لوگوں، تو ایک ریفلیکس ایکشن تھا. یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ دل گرفتہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اونچ نیچ ہوتی ہے. تلک الایام نداب لوہا بین الناس. جہاں تک اس حزیمت کہہ لیجئے یا یہ جو سیٹ بیک ہے، اس کے اسباب پر میں نے غور کیا ہے تو تین امکانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹریپ ہو یہ بہت بڑا، عبد المالک جو دوستم کا اہم جو کمانڈر تھا اس نے ڈیفیکٹ کیا، اس کے نتیجے میں بڑی تیزی کے ساتھ فتح ہو گئی اور بعد میں وہی منحرف ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پہلے سے طے شدہ پلان ہو کہ جس میں اس ٹریپ میں اور اس جال میں طالبان پھنس گئے. پھر یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، امکان ایک ہے کہ جس طرح کی فتح مندی مسلسل حاصل ہو رہی تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ ساری کہانیاں جو ہے معلوم کہانیاں ہی تھی، گلبدین حکمت یار اتنا بڑا مجاہد وہ کہاں گیا، احمد شاہ مسعود دی لائن آف پنشیر پوری دنیا میں خاص طور پر مغربی ممالک نے اسے بہت زیادہ اچھالا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ افغانستان کے جہاد کا شاید مرکزی کردار ہی ہوا، وہ کہاں گیا. اسی طریقے سے ربانی کی فوجیں اور ساری یہ کہاں گئی ہیں سب کے سب. پھر دوستم بھی آ کر ان کے ساتھ مل گیا تھا، تب کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو ایک تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ عجب پیدا ہو گیا. یہ بیماری ہے، اسی کی نشاندہی غزوہ حنین کے سلسلے میں کی. عجب کا لفظ شاید بہت سے حضرات نہ جانتے، خود پسندی، عجب، تکبر، خود پسندی، گھمنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ ہم سے تو اب کوئی جیت نہیں سکتا اور ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر یہ پیدا ہوا ہو، اور اس کا امکان ہے، اس لیے کہ غزوہ حنین میں جو کچھ ہوا ہے اس کی جو تشخیص اور تجزیہ اللہ نے فرمایا وہ یہی تھا، وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اس دن کو یاد کرو، حنین کے دن کو، جس دن کے تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیتا تھا، شکست نہیں ہوتی تھی، اب تو 12,000 ہیں. 10,000 تو وہ مومنین تھے خالص کہ جو آئے تھے حضور کے ساتھ اور جن کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے. 2,000 البتہ مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل نیولی کنورٹڈ بھی تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چونکہ اب ان کی حیثیت ہی رعیت کی تو وہ اسلامی فوج میں گویا کہ ان کے معاونین کے حصے سے شامل ہو گئے. یہ 2,000 کی نفری کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت طلقاء پر اور یا یہ کہ ابھی مشرکین ہی پدمیت پر مشتمل تھی، لیکن 10,000 تو وہ تھے جو مدینے سے آئے ہیں حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی کو یہ ضروری نہیں کہ سب کو ہوا ہو، لیکن کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ عجب پیدا ہوا ہو. اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی بات کو بھی ایسے بیان کرتا ہے جیسے کہ بظاہر الفاظ کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید سبھی کو ایسا ہو گیا تھا، یہ ضروری نہیں ہے. بیوم حنین اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا. ایک امکان یہ بھی ہے ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ رد عمل ہو شدید اس کا کہ ازبک ملیشیا سے بھی جب ہتھیار واپس لینے کی کوشش کی ہے تو ایک شدید رد عمل پیدا ہوا ہے. باقی جگہوں پر تو ریزسٹنس نہیں ہوئی جہاں گئے. اصل میں چونکہ یہ علاقہ ایسا تھا کہ ابھی اس میں کوئی بڑی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی, اس نے جنگ کے نقصانات نہیں دیکھے تھے, یہ ایک طرح کا ایک سیف سا ایک علاقہ تھا اس خاص قومیت کا, ازبکس وہاں پر زیادہ ہیں اور یہ بعد میں آئے بھی ہیں سیکنڈریلی ان کے ساتھ ہو کر, حکمت یار وغیرہ کے ساتھ اور حکومت جو کابل کی سابق تھی ان کے ساتھ ہو کر, تب بھی وہ اس علاقے میں آ کے لڑے ہیں. ان کے اپنے علاقے میں جنگ نہیں ہوئی تھی, وہ ایک علیحدہ سا علاقہ ہے. جغرافیکلی بھی وہ ایک علیحدہ سا علاقہ ہے افغانستان کا, اور محسوس ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن میرا یہ گمان بہت پہلے سے ہے. یہ میں نے 1986 یا 1985 میں بھی کہہ دیا تھا. احمد شاہ احمد زئی جو سیاف صاحب کے, عبد الرسول سیاف صاحب کے نمبر 2 تھے, اور انٹرم گورنمنٹ ایک دفعہ جب بنی تھی پاکستان میں آزاد افغانستان کی تو اس کے وہ صدر تھے. ان سے گفتگو میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے گا. وہ لمبی بات ہے, میرے پاس وقت کم ہے, میں اس کو بیان نہیں کروں گا کس وجہ سے میں نے کہا تھا. بہرحال یہ کہ جو غیر مسلح کرنے کا معاملہ وہاں ہوا ہے اس کا شدید رد عمل ہوا ہے. بہرحال یہ جو رد عمل پاکستان میں ہوا وہ بالکل غلط ہے. پاکستان نے صحیح تسلیم کیا ہے اور بالکل صحیح رخ پر سعودی عرب نے بھی اور امارات نے بھی تسلیم کیا ہے, اور پاکستان کو بھی اور ان ممالک کو بھی اب پوری کوشش کرنی چاہیے کہ بقیہ تمام ممالک بھی اس کو جلد از جلد جو ہے تسلیم کرے. تیرا مطالبہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, میرا مطالبہ بہت پہلے تھا, اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں جس کو میں نے عرض کیا تھا وہ بالکل مستحکم ہے, مضبوط ہے. پورا علاقہ 3/4 اب بھی ان کے قبضے میں ہے. ان کا جو علاقہ تھا اس ریسنٹ فتح سے پہلے وہ تو ان کے پاس موجود ہے, ابھی وہاں کہیں ریورسل نہیں ہوا ہے, کسی بھی جگہ سے ان کے قدم اس علاقے سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ابھی یوں سمجھیے کہ فوری طور پر جو بھی صورت پیدا ہو گئی تھی اس میں کچھ زک اٹھانی پڑی. بہرحال میں تو حکومت پاکستان کو بھی مبارکباد دے چکا ہوں, اور میں ابھی چونکہ اسلام آباد گیا تھا تو جو وہاں کے سفیر اب ہیں باقاعدہ ان کو اب سفیر کا جو ہے وہ منصب حاصل ہو چکا ہے افغانستان کی اس حکومت کے سفیر, مولانا شہاب الدین صاحب ہیں, نوجوان ہیں. کبھی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ارلی 40s میں ہو, 40-42 برس کی عمر ہوگی. ان سے میری ملاقات ہوئی ہے تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی قرآنی خدمات سے بہت قدیم واقف ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ آپ پاکستان میں قرآن مجید کے سلسلے میں جو کام کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے دروس میں اس پشاور میں شریک ہوتا رہا ہوں. یہ بالکل اسی طرح کا انکشاف ہے جیسے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ میرے یہاں کے درس میں کہ جو مسجد ہے خضرا سمن آباد میں ہوتا تھا, تو ضیاء الحق صاحب جب یہاں ہوتے تھے وہ جی او سی تو اس وقت وہ آیا کرتے تھے لیکن سویلین کلاس میں آتے تھے. اسی طریقے سے جب یہاں پر معین تھے جو آج ایک یعنی سزا کاٹ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں, اس میں وہ بالکل ملوث نہیں. مجھے ان کے اس بیان پر 100% یقین ہے کہ وہ قطعی ملوث نہیں, کچھ اور سے تو غلطی ہوئی ہے. لیکن جو ظہیر الدین عباسی صاحب ہے, جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب, وہ پورا ایک دورہ ترجمہ قرآن ہمارا ایک مرتبہ رمضان میں تراوی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ شریک رہے. صرف 2-3 دن کا ناغہ ان کا ہوا تھا, باقی پورا انہوں نے ترجمہ سنا. لیکن بہرحال یہ کہ ضیاء الحق صاحب اگر وہاں آتے رہے تھے تو مجھے معلوم نہیں تھا, اور یہ اگر آتے رہے, اور ظاہر بات ہے اس وقت ان کی حیثیت یہ تو نہیں ہوگی کہ جو آج ہے کہ ان کی سفیر کی حیثیت سے, وہ ایک عالم دین کی حیثیت ہے. بہرحال اس سے میں ملاقات کے لیے گیا, انہیں مبارکباد بھی دی, اور انہوں نے بہت پرزور دعوت دی ہے مجھے کہ میں جلد از جلد افغانستان کا دورہ کروں. میری اپنی خواہش بھی تھی, میں نے اپنے پشاور کے رفقا سے کہا ہوا ہے کہ حالات معلوم کریں. میری جو کوئی مجبوریاں ہیں گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے, مجھے ٹوائلٹس کے اندر بھی ضرورت ہوتی ہے وہ کہ جو انگلش سیٹ ہو تو کبھی, ورنہ یہ کہ گھٹنوں کی وجہ سے میں عام جو ہے ہمارے ایسٹرن ٹوائلٹس جو ہیں انڈین ٹوائلٹس ان کو استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ میں جا سکوں گا یا نہیں, لیکن یہ کہ میری بھی شدید خواہش ہے کہ میں جاؤں. بلکہ یہ کہ میں نے اسی لیے یہ جو ندائے خلافت کا نیا دور, میں اس کا تعارف تو بعد میں کراؤں گا, میں نے اس کے سرور کے اوپر جو اشعار اس دفعہ شائع کرائے ہیں, حیران ہوں اقبال کی وہی جو پیش بینی ہے اور دور بینی ہے, اور گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اب افغانستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آسیا یک پے کرے آب و گل است. ایشیا جو ہے آسیا ایشیا, یہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے, ملت افغان دراں پیکر دل است، اور اس مٹی اور پانی کے بنے ہوئے پیکر کے اندر دل کی حیثیت ملت افغان کو حاصل ہے. از فساد اون فساد آسیا، اگر وہاں فساد ہوگا پورے ایشیا میں فساد پھیل جائے گا. اب در کشاد اون کشاد آسیا، اور اگر وہ کھل جائے، اب یہ کھل جانا کس بات کے لیے کھل جائے، کشاد کھل جانا اسلام کے لیے کھل جانا، یہ کشاد جو ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ خراسان جس کی خبر حدیث میں آئی ہے، اس کا قلب جو ہے یہ موجودہ افغانستان ہے، باقی چاروں طرف اس کے کچھ اور علاقے ہیں، ایک صوبہ ایران کا ہے، کچھ علاقہ پاکستان کا ہے، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن پورا اور یہ پختون بیلٹ، یہ اسی خراسان کا حصہ ہے، اور کچھ یہ جو ریاستیں ہیں کہ جو یہ ترکمانستان اور ازبکستان اور یہ تاجکستان، یہ بھی اس میں شامل، یہ علاقہ پورا خراسان کہلاتا تھا. اور اب آپ معلوم ہے آپ کو کہ جو کچھ طالبان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے ان ریاستوں کے بارے میں، روس کو اندیشہ ہو گیا ہے. اور میں نے سنا ہے، آج ہی صبح مجھے بتایا ہے برادر ڈاکٹر ابصار احمد نے، کہ کل کے نیوز میں ایک مضمون بہت عمدہ چھپا ہے زیڈ سولیری صاحب کا، جنہوں نے دی کانٹیننٹ آف اسلام، اسلام کا بر اعظم کا نام دیا ہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ علاقہ ہے جو اب آخری یوں سمجھئے کہ چٹان ہے، نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر کے خلاف اگر کوئی علاقہ کھڑا ہو سکتا ہے چٹان کے معنی تو یہی ہے پاکستان، افغانستان، ایران اور اوپر کی روسی ترکستان کی ریاست. ان کو کہا ہے زیڈ سولیری صاحب نے بھی دی کانٹیننٹ آف اسلام، یہ اسلام کا مرکز ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہیں سے احیاء ہوگا اور یہیں سے بات آگے چلے گی، اگرچہ اس احیاء میں اونچ نیچ آتی رہی. اگر غزوہ احد میں مسلمانوں پر نیچ آ گئی تھی، ظاہر بات اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ راستہ آگے کے لیے بند ہو گیا مستقل، وہ آتی رہتی. اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنا دی ہیں، باقی اور اشعار بھی ہیں اس میں، لیکن یہ کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو دو اشعار ہیں بڑے ہی اہم ہیں. آسیا یت پے کرے آب و گلست، ملت افغان دراد پے کر دلست، از فساد او فساد آسیا. اب دیکھیں یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. آگاہ ہو جاؤ، انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے گوشت کا کہ وہ اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہوگا، وہ اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. اس حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ یہ آب و گل کا پیکر جو ایشیا ہے، بہت بڑا کانٹیننٹ، اس کے دل کی حیثیت ملت افغان کی. اور پھر وہی فساد لفظ، از فساد اون فساد آسیا، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب فساد ہو جائے گا اس دل میں تو پورے جسم کے اندر فساد ہو جائے گا. در کشاد اون کشاد آسیا، یہ کشاد کا لفظ بہت معنی خیز ہے، کھلنے، یہ در حقیقت ایک دروازہ کھلنے والا ہے خلافت علی منہاج النبوت کی طرف. چنانچہ میں نے جو آج کے لیے اخبار میں اعلان شائع کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا استحکام عالمی نظام خلافت کی جانب ایک اہم پیش رفت، اور اس سلسلے میں پاکستان میں فی الوقت کرنے کے اصل کام کے موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے. بہرحال یہ تو میں نے اس کے بارے میں عرض کیا ہے، اب یہ کہ اصل کام کیا ہے اور اصل بات جو توجہ کے قابل اس وقت کون سی ہے. میرے نزدیک اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ اہم بات جس پر توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی زخ پہنچی ہے طالبان کو، اس میں کروشل رول حزب وحدت پلے کر رہی ہے جو شیعہ فورس. وہ علاقہ تو علیحدہ سا ہے، یہ بازار شریف اور یہ اس کا جو بھی علاقہ ہے جس کے اندر ازبک سے جو آباد ہیں زیادہ، ان کو آپ چھوڑ دیجیے، وہ علیحدہ علاقہ ہے. وہ ایتھنیکلی بھی علیحدہ ہے، لنگوسٹیکلی بھی علیحدہ ہے، جغرافیکلی بھی علیحدہ ہے، لیکن حزب وحدت کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ ہارٹ آف کابل، ہارٹ آف افغانستان میں ہے، اس علاقے میں بھی کہ جو اس وقت ان کے قریب ہیں، ان کے بہت نزدیک ہے، کہ وہاں سے کوئی اگر جارحیت ہو اور وہاں سے اگر کوئی مخالفت ہو تو وہ یقیناً طالبان کے لیے بہت نقصان کا موجب ہو سکتی ہے. وہ حزب وحدت ہے کہ جس نے در حقیقت اس میں کروشل رول پلے کیا ہے اور کر رہے ہیں. میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، وہ شیعہ سنی مسئلہ جس کے لیے میں چیختا چلا آ رہا ہوں کئی مہینے سے، میری گفتگو کا مرکزی موضوع یہ رہا ہے کہ یہ ایران، پاکستان، افغانستان، ابھی روسی ترکستان کے ممالک کو چھوڑ دیجیے، ان کی بہت برین واشنگ ہو چکی ہے، ان میں صرف کچھ تاجکستان میں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اسلامی تحریک کے اثرات پہنچ چکے ہیں، باقی جگہوں پر کچھ نہیں ہے. ہو جائے گا، پھر جاگ جائیں گے، ہوش میں آ جائیں گے، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ فی الحال نہیں، فی الحال تو یہ ہے. ادھر سے پاکستان آپ کو معلوم ہے نقشے کے اوپر یوں ہے، سلانٹنگ ہے، شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف، اور ادھر سے ایران آتا ہے وہ بھی یوں سلانٹنگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان افغانستان رکھا ہوا ہے جیسے رحل پر قرآن مجید رکھا ہوتا ہے. یہ جو تین ممالک ہیں ان کے لیے ایک صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا تھا جب میں نے گفتگو کی، پی آئی اے، پاکستان ایران افغانستان. پی آئی اے تو ہماری ہوائی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے، لیکن یہ کہ یہ تین جو اس کے انیشلز ہیں، پاکستان ایران افغانستان کے. سب سے بڑا مسئلہ اس میں شیعہ سنی کا، سب سے بڑا فساد یہی ہے. رکاوٹ بنے گی تو یہی چیز بنے گی، سیٹ بیک کا سبب ہوگا تو یہی ہوگا. اور دوسری طرف میرے لیے بہت افسوس اور رنج اور صدمے کی بات ہے کہ حکومت ایران نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں نہ کرنے میں جو عجیب ایک بیان دیا ہے، ابھی کچھ اور تاخیر کر لیتے، ابھی کچھ اور سوچ لیتے، بیان عجیب دیا ہے. میں یہ کٹنگز بھی لے کر آیا ہوں، روزنامہ جنگ کی بھی اور روزنامہ پاکستان کی بھی. اس معاملے میں ہم یو این او کی پیروی کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں خمینی صاحب کے انقلاب کا بعد کا ایران جو امریکہ کو شیطان بزوق قرار دیتا ہے، یو این او سے اس کی کوئی امیدیں نہیں. کجا یہ کہ آج کا ایران اور ایران کی حکومت اپنے تمام تر دعوی اسلام کے باوجود، اسلام کے چیمپئن ہیں، اسلام کا نام لے رہے ہیں، اپنے انقلاب کو کامل اسلامی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے لیے بڑی صدمے کی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ بیان آ رہا ہے کہ ہم یو این او کی پیروی کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دونوں میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے نوٹ کریں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی جو میں بیان کر چکا ہوں. دیکھیے، یہ جو ہمارا شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، یہی ہے کہ جو مغربی استعمار جو پہلے کبھی تھا، ایک باقاعدہ براہ راست حکومت کولونیل رول قائم کرنے والا استعمار ہوتا تھا، اب وہ مالیاتی استعمار ہے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ذریعے سے وہ حکومت کر رہے ہیں، یہودی بینکرز، ٹو تھرڈ آف دی گلوب آلریڈی ان کے سامنے سرنگو ہو چکی ہے، ٹو تھرڈ آف دی گلوب. باقی کے لیے وہ اپنی اپنی اسکیمیں چلا رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ مغربی استعمار کے لیے اس سے زیادہ دل خوش کن بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ شیعہ سنی فساد بڑھے، یہ باہمی اختلافات. وہ ہنٹنگٹن، ہنٹنگٹن ڈاکٹرن، ہنٹنگٹن نے دو مشورے دیے تھے، پوری صورت حال کا، کلیش آف سویلائزیشنز کا، اس کے پورا لکھ کے تجزیہ کر کے دو مشورے دیے. ایک تو یہ کہ چین کو مسلمانوں سے، مسلمان ممالک سے دور کرو، جس پر عمل کرتے ہوئے امریکی حکومت نے ایپیک کا تصور قائم کیا، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن. چین کو پیسیفک کی طرف، بحر الکاہل کی طرف رخ کر دیا اس کا، مغرب کی طرف نہیں، مشرق کی طرف دیکھو، بحر الکاہل کی طرف دیکھو، مغرب میں یہ مسلمان آباد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ مخلص اور جذباتی اور نیک مسلمانوں کو سنکیانگ کے علاقے میں بڑھکا کر اور اہم اس موقع پہ کھڑا کر دیا گیا، تاکہ چین کی مرکزی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف شدید اقدام کرے اور اس کے نتیجے میں مسلمان ممالک میں رد عمل پیدا ہو جائے. اونچ نیچ ہوگی ان کے مابین، اور کام بنے گا وہ مالیاتی استعمال. اور اب یہی شکل ہو رہی ہے کہ اس سے زیادہ دل خوشگن بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور بہرحال میں نے عرض کیا، غلبہ اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. اس کو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی اختلاف، اور اختلاف سے بڑھ کر جب تصادم کی شکل اختیار کر لے، اور ہمارا حال اس وقت کیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا، تجزیہ نہیں کر پاتے، وہ پھر بھی سکون میں رہتے ہیں، جس سے نظر بھی آ رہا ہو کیا ہو رہا ہے. جیسے سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہے، نقشہ کھینچ دیا ہے، تم کھڑے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا عزیز جا رہا ہے، تم روک سکتے ہو اس کو؟ اگر ہے کوئی دم تمہارے اندر، کوئی طاقت، تو روک لو. اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح عالمی سازش کامیاب ہو رہی، اپنوں کے ہاتھوں ہو رہی. ظاہر بات ہے جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور دوسرے کو گولیوں سے اڑا رہے ہیں. آخر ان میں مخلص کارکن ہیں, ان میں جوش پیدا کر دیا گیا ہے, ان میں خاص تصور جو ہے ان کے ذہنوں میں دلوں کے اندر بٹھا دیا گیا ہے. وہ سپاہ صحابہ ہو یا لشکر جنگوی ہو, اب ظاہر بات ہے کہ ان میں جو کارکن ہیں جو جانوں کی کا نذرانہ دینے کے لیے اور جانے ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے, تو کارکن تو مخلص ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہیں پتا نہیں ہوتا کہ انہیں استعمال کون کر رہا ہے, کون سی عالمی جو ہے سازش جو ہے اس کے وہ آلہ کار بن رہے ہیں بغیر سمجھے بوجھے اور بغیر کسی شعور کے, یا کون سی اور دول ہیں چاہے ہمارے اس علاقے ہی کے وہ حکومتیں ہوں وہ انہیں استعمال کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال جسے نظر آ رہا ہو اس کے لیے صدمہ جو ہے دہشت ہے, جسے نظر نہیں آ رہا, اگنورنس از اے بلس, یہ کہاوت ہے نے لکھی کہ عدم واقفیت بھی ایک رحمت ہوتی ہے, واقف نہیں ہے آپ تو آپ کو صدمہ بھی نہیں ہے. وہ لیکن یہ کہ اگر آپ کو معلوم بھی ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کس کے کیے ہو رہا ہے, جس کے سامنے وہ سارا کا سارا نقشہ ہو اس کے لیے تو صدمہ پھر دے چند ہو جاتا ہے. وانتم حینئذ تنظرون, یہ صورتحال اس وقت ہماری ہے. بہرحال اس زمن میں ہماری جو مسائل ہو سکتی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. میں نے شیعہ سنی مفاہمت کے موضوع پر تقریریں کی, پھر ایک مجھے امید کی کرن نظر آئی, آیت اللہ واعظ زادے ایران سے آئے, ہمارے ہاں بھی آئے, انہوں نے تقریر کی ہمارے کالج میں. انہوں نے کہا کہ ہمارا فارمولا یہی ہے, اور امام خمینی کا بھی جو آخری زندگی کے ان کے جو چیزیں ہیں ان میں یہی فارمولا ہے کہ ہر مسلمان ملک میں اسلامی انقلاب آئے تو وہاں پبلک لا جو ہے وہاں کی اکثریت کے تصورات کے مطابق ہونا چاہیے, باقی پرسنل لا میں ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مطابق اپنی عبادات وغیرہ اور جو آئلی قوانین ہیں وہ اپنے مطابق کرے. تو مجھے خوشی ہوئی, میرے علم میں پہلے بات یہ نہیں تھی, اسی لیے اسی کے نتیجے میں میں ایران گیا, ورنہ اس سے پہلے بھی مجھے بارہا بلایا گیا تھا. لیکن اب میں نے جو ہے اس دعوت کو قبول کیا, میں گیا, پھر آ کے میں نے تقریریں کی, پھر کتاب کی اشاعت کی. یہاں تک تو میں کر سکتا تھا, میں نے کیا ہے. اب آگے اس کتاب کو پہنچانا ظاہر بات ہے کہ میرے بس میں تو نہیں ہے, اس کے ابلاغ اور تبلیغ کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو اس کے لیے آپ حضرات کو حصہ لینا چاہیے. ویسے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہ میں وہ کتابیں لے کر آیا ہوں نہ ان میں سے کسی کا اعلان آج مجھے کرنا ہے, لیکن یہ کہ میں صرف گنوا رہا ہوں کہ یہ ہے میری مسائی کے جو میں نے اس زمن میں کی ہے. اور اس سے آگے اب انشاءاللہ تعالی ایک اور کام جو ہم کرنے والے ہیں, پھر میں یہ جو متحارب دھڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کے جو بھی چوٹی کے لوگ یہاں لاہور میں اویلیبل ہوں گے میں ان کے ہاں حاضری دے کر ان سے ملاقات کروں, تاکہ میں براہ راست سمجھوں کہ معاملہ ان کا کیا ہے, ہر ایک کا موقف کیا ہے. ایک اخبارات میں جو چیزیں آتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ ہر ایک سے براہ راست بالمشافہ, میں نے جنرل انصاری صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان چار دنوں میں وہ ان سب حضرات سے مل کر یا کوئی رابطہ کر کے میرے لیے وقت طے کریں, میں ان سب سے ملوں گا. میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ان کے ہاں حاضر ہونے کے لیے, سر کے بل جانے کے لیے تیار, باقی وہ اگر میرے پاس تشریف لائیں تو یہ میرے لیے اعزاز ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ایک سیمینار ہم کریں گے لاہور میں انشاءاللہ اپنے ہی قرآن آڈیٹوریم میں, جن میں ان تمام کو بلایا جائے, اور یہاں کے جو ایرانی حکومت کے نمائندے یہاں کونسل کا جو آفس ہے کونسلیٹ ہے اس کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی آنے کو تیار ہیں. میں نے ان سے کہا تھا آپ سیمینار کرائیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم لوگ جو ہیں بہرحال ہمارے غیر ملکی ایک سفارتکار ہم یہاں پر ہیں, ہاں آپ کریں ہمیں دعوت دیں ہم آئیں گے, ہم آ کے بھربھلا بھاج دھکے کی چوٹ کہیں گے کہ حکومت ایران کا موقف یہی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کا جو تاریخ کا اعلان تو میں اگلے جمعے میں کروں گا, لیکن یہ میرا کام کرنے کا ہے. اور اس سلسلے میں بہرحال میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں, ساتھیوں مشنوں کو تیز کرو, جنگ بازوں کا ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے, کتنا اور بھی قافلے کو تیز کرو, اپنی محنت میں اپنی مشقت میں اپنی کوشش میں اپنی سعی و جہد کے اندر رفتار کا اضافہ کرو. دوسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے, وقت کا اہم ترین تقاضا جو اب نکھر کر سامنے آ رہا ہے, اب وقت زیادہ تاخیر کا متحمل نہیں ہے. پاکستان نے دستور کی سطح پر نظام خلافت کے تقاضوں کی تکمیل فی الفور ہونی چاہیے. یہ جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں غیر متوقع انداز میں, جو وہاں پر افغانستان میں یہ بات بن گئی, کچھ عرصے پہلے توقع نہیں ہو سکتی تھی, سوچتے تھے کیا بنے گا اس ملک کا, خون ریزی اور بد امنی کی انتہا ہو گئی تھی, معلوم ہوتا تھا کہ شاید سارے کے سارے افغان کٹ کر اور لڑ کر کٹ کر مر جائیں گے, یہ حالت ہو گئی تھی. لیکن یہ کس طریقے سے تین چوتھائی سے زائد علاقے میں مستقل حکومت قائم ہو گئی, اسی طریقے سے یہ چیز کسی کے گمان میں آ سکتی تھی کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور میاں محمد شریف یہ چل کر دو مرتبہ میرے غریب خانے پر آ جائیں گے؟ ناممکن، نہ میرے تصور میں یہ بات آ سکتی تھی، نہ کسی اور کے لیے بھی یہ بات قابل یقین ہو سکتی تھی، بلکہ قابل یقین کیا قرین قیاس نہیں ہو سکتی تھی. معلوم ہوتا کچھ ہے حکمت خداوندی میں، مشیت ازلی میں کوئی چیز ہے. اس کے لیے جو تحریک ہم نے شروع کی ہے کہ ہمارا مطالبہ، ہماری اپیل دستور خلافت کی تکمیل، اس کے ضمن میں میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ شاید جو دوسری مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی تھی میرے یہاں قرآن اکیڈمی میں، اس کا بھی شاید یہاں تذکرہ ہوا یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اب ایک وفد لے کر آپ کی خدمت میں اسلام آباد میں حاضر ہوں گا. انہوں نے خوشی کے ساتھ اس کو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیے. ہم تو ٹھیک ہے کھانا بھی کھائیں گے. بارہ ماہ ہم جب گئے ہیں تو بڑی ہی اطمینان بخش گفتگو ہوئی. انہوں نے اپنے اور رفقا کو بھی جمع کر لیا تھا، میرے ساتھ بھی میرے پانچ رفقا تھے، تقریباً ہماری مرکزی مجلس عاملہ پوری موجود تھی. لیکن یہ کہ انہوں نے بھی راجہ دف الحق صاحب کو، جنرل عبد المجید ملک صاحب، اسحاق دار صاحب اور غوث علی شاہ صاحب سندھ کے جو ہیں، اس کے علاوہ بھی چند لوگ تھے لیکن مجھے سب لوگوں کے نام معلوم بھی نہیں اور یاد بھی نہیں. وہاں بڑی اچھی گفتگو ہوئی، معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے ذہن تیار ہے. تھوڑا سا اشکال ایک صاحب کی طرف سے ہوا، میں نے اس کا جو جواب دیا اس کے بعد بالکل فضا معلوم ہوتا کہ صاف ہو گئی، نکل گئی. اور اس کے بعد یہ میں لے آنا چاہتا ہوں یہاں پر، اگرچہ یہ کہ ان المجالس بلا معنات کی روایت بھی میرے سامنے موجود ہے کہ جو مجلسوں میں گفتگویں ہوا کرتی ہیں وہ ایک امانت ہوتی ہیں، انہیں عام نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ گفتگویں کہ جو زعماء ملت سے ہوں، جو ذمہ داران حکومت سے ہوں، یہ نجی نہیں ہوتی. جیسے غیبت کے بارے میں بھی ہے، ایک ہے کسی عام آدمی کی غیبت کرنا، اس کی غیر موجودگی میں کسی برائی کا تذکرہ کرنا، ایک ہے قائدین کا معاملہ، یہ بالکل مختلف ہے. یہ دونوں ایک ہی ایک سطح کی چیزیں نہیں. اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بالآخر نواز شریف صاحب نے راجہ ظفر الحق صاحب سے کہا کہ اچھا تو راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے بل کی، کہ دستور میں ترمیم کا بل لے آیا جائے. یہ انہوں نے بات کہی ہے اور پورا میں اطمینان لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئی تھنک ہی مینز بزنس. مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بہرحال وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور میں اس امید کو ہی اپنے لیے بہت غنیمت سمجھ رہا ہوں. البتہ اس کی جو میں نے پھر پریس کانفرنس کی تھی راول پنڈی میں، اس کی جو این این آئی، میں نہیں جانتا یہ کون سا ادارہ ہے، اس نے کوئی جو رپورٹنگ کی ہے بڑی شرارت انگیز، نہایت شرارت انگیز، کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کے سر پر خلافت کا تاج سج سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو نری بکواس، نرا جھوٹ، ٹوٹل فیبریکیشن، اس کے آس پاس بھی کوئی بات میں نے نہیں کی. کیا کیا جائے اس ملک کے اندر؟ پھر ہم تبدیلیں دیتے ہیں وہ چھاپتے نہیں. وہ تو اب ہمارے اسی ندائے خلافت میں، ہمارا آخر کیا، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے غریباں پر، ہمارے تو یہ غریبان ہے، اس کے اندر ہم نے دے دیا ہے، تدیبی بیان دے دیا، اخبارات نے شائع کر. اس سے پہلے ایک شرارت کی تھی نوائے وقت کے، اس نے تو خاص طور پر نوائے وقت کے نامہ نگار نے، کہ اس نے وہاں ذکر کر دیا تھا کہ آپ بھی آگے آئیں کچھ کام کریں، اور قاضی حسین احمد صاحب کا بھی ذکر آیا اور طاہر القاضی صاحب کا بھی آیا. یہ بھی غلط، بالکل جھوٹ، فیبریکیشن. اگر آتا تو بڑی اچھی بات تھی، اگر ان لوگوں میں تعاون ہو جائے اور اس کے دستور کے لیے ہو جائے. میں تو خود قاضی حسین احمد صاحب کے بعد حاضر ہوا کہ اس مہم کے اندر آپ بھی شمولیت کریں، انہوں نے دستخط بھی سخت کر دیے. طاہر القادری صاحب نے البتہ یہ کہا کہ ہمیں تو آپ سے اتفاق نہیں ہے بھائی، مانا کہ نہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلم لیگ کے کا جو جذبہ پاکستان تحریک کا کوئی آیا ہوا ہے. یہ قادری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً مینڈیٹ ملا ہے اور مطالبہ ہمیں کرنا چاہیے. ان کے کئی نائب امیروں کا بھی دستخط ہمارے پاس موجود ہے اس مطالبے کے اوپر، مطالبہ تکمیل دستور خلافت پر. لیکن طاہر القادری صاحب نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم تو ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ہمارے تو ان سے بڑے پرانے جو ہیں تعلقات ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. پھر مجھے پیغام ملا کہ صدر صاحب سے آپ مطالبہ کریں اور اپنا کارڈ دوبارہ چھاپیں تو ہم اس میں حصہ لینے کو تیار ہیں. ظاہر بات ہے کہ صدر صاحب کی تو اب وہ حیثیت نہیں ہے، کام تو کرنا ہے نیشنل اسمبلی نے، اس میں مینڈیٹ تو ہے نواز شریف کے پاس. اب یہ خام خواہ ایک پرسنل اپنے معاملات جو پرانے ہیں ان کو دین کے معاملے میں لا کر گھسیٹ لینا کوئی مناسب کام نہیں. لیکن میں یہ تذکرہ نہ کرتا، لیکن شرارت کی نواز وقت کے نامہ نگار نے، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا نام بھی لیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے مجید نظامی صاحب کو خط لکھا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ان کے ایک سب ایڈیٹر یا ایڈیٹر صاحب ہیں، ان کا فون بھی آیا کہ واقعی ہم نے آپ کا پریس ریلیز دیکھا، اس میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن جو نامہ نگار ہے وہ آج یہاں موجود نہیں ہے تو ہم تحقیق کریں گے کہ کہاں سے کیوں کیا اس نے. لیکن یہ کہ اداریہ آ گیا وہ اسی پر آ گیا کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ قاضی صاحب کو اور ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی نواز شریف نے شریک کیا. کرے تو بہت اچھا ہے اور یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن ایک بات جو خلاف واقعہ ہو, شاید چٹکی لینی مقصود ہو ان لوگوں کے جن کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان کو چٹکی بھرنی مقصود ہو, لیکن یہ کوئی اچھی صحافت تو نہیں ہے. اور تردید اگر آ جائے تو اس کا شائع نہ کرنا, یہ تو میرے نزدیک بہت ہی صحافت کے اصولوں کے خلاف بات ہے. لیکن جو کیا ہے این این آئی نے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد تازہ ہو گئی ہے 1982 میں جو میری کردار کشی ہوئی تھی پریس کے اندر, وہ باتیں جو کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی وہ بھی میرے نام سے اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں. میں نے ان کیا کیا چیزیں ہوئی. بہرحال جو بھی اب آئے گا, برسر ابن آدم ہر سے آئے میں گزرت, انسان کے سر پہ جو آتا ہے گزر جاتا ہے, وہ بھی ہم نے جھیلا تھا یہ بھی جھیلیں گے. لیکن میں نے جو بات کہی تھی اور اب جس پر اب بھی قائم ہو کیا ہے وہ سمجھ لیجیے, وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ پانچ ترامیم کر دی جائیں جو ہم نے باقاعدہ تحریری محضر نامہ دیا ہے, یادداشت پیش کی ہے نواز شریف صاحب کو, اور وہ ہم نے شائع کر دیا ہے میثاق میں بھی جلی حروف کے ساتھ, اور یہ ندائے خلافت کے اندر بھی ذرا باریک پرنٹ میں ہے, وہ یہاں بھی شائع کر دیا تاکہ عام ہو جائے, پانچ معمولی مائنر پانچ مائنر ترمیمیں ہیں, ایک بل میں سب آ سکتی ہیں. اگر یہ ہو جائیں تو دستور پاکستان کی حد تک نظام خلافت یا اسلامی ریاست کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ کامل اسلامی ریاست اور کامل مسلمان معاشرہ بھی بن جائے گا, زمین و آسمان کا فرق ان دونوں چیزوں کے اندر. دیکھیے, ایک ہے ایک شخص کا مسلمان ہو جانا, ہندو ہے سکھ ہے پارسی ہے عیسائی ہے کوئی ہے چوڑا ہے چمار ہے کوئی ہے, ابھی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی اسے نماز سیکھنی ہوگی, اسے عقائد سیکھنے ہوں گے, ایمانیات کی تفصیل سیکھنی ہوگی, پھر وہ روزہ رکھے گا, جیسے جیسے وقت آئے گا آگے بڑھے گا. مسلمان ہو گیا صرف یہ کہنے سے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک ملک کیسے مسلمان ہو, ایک ملک کے 13 کروڑ انسان ہیں, وہ سب کے سب کلمہ پڑھے کہیں جمع ہوں کیا کریں؟ ان کی نمائندہ اسمبلی ہوتی ہے, اور اس اسمبلی نے جو دستور بنایا تھا وہ ان کا گویا کہ اس ریاست کا اصل الاصول جو ہے اس دستور میں, اس دستور میں جیسا کہ میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں بدترین نفاق اور منافقت موجود ہے, پورا اسلام موجود ہے اس دستور میں پورا, میں نے کوئی بھی چیز اضافی اس میں نہیں ڈالی, لیکن ایک ہاتھ سے اسلام ڈال کر دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا. یہ بے ایمانی اور منافقت کا مرقع ہے اس وقت پاکستان کا دستور اسلام کے نقطہ نظر سے. ہم نے صرف یہ چاہا ہے کہ اس میں سے وہ چیزیں نکال دیجئے, 2A ہے اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیجئے کہ یہ پورے دستور پر حاوی رہے گی قرار داد مقاصد, ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹری ٹو اٹ, کوئی چیز بھی بظاہر اس سے متصادم نظر آئے یہ بالا دست ہوگی, باقی وہ 2A موجود ہے. 227A ہے موجود ہے, اسے لا کر 2B کی حیثیت سے شامل کر دیجئے, وہ تو ترمیم بھی نہیں ہے, ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ شامل کرنا, اور اس کے علاوہ جو ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جب شریعت کوڈ بن گئی ہے تو خام خواہ کا ایک سفید ہاتھی پالا ہوا ہے, بلکہ میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا آج پھر کر رہا ہوں, مولوی پال مربے, جیسے گھوڑے پال مربے ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ ادارے بنائے گئے مولوی پال, ان میں یہ کہ کچھ بریلوی کچھ دیوبندی کچھ اہل حدیث کچھ فلاں, وہ دو دو چار چار آدمی, ان کی تنخواہیں ان کی ریمونریشن, ان کے ٹی ایز ان کے سارے ڈی ایز, یہ سب کچھ بچے, لیکن یہ کہ ان کی سفارشات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, ان کے اندر کوئی قوت ہی نہیں تھی, تنفیذی قوت ہی اس کے پیچھے نہیں تھی. لکھتے رہو دفتر بھرتے رہو الماریاں جو ہیں وہ پر ہوتی چلی جائیں گی, وزارت قانون کی اور وزارت مالیات کی اور یہ ساری وزارتیں جو متعلق ہیں, لیکن یہ کہ کچھ پر کسی پر عمل نہیں ہو, اس کو ختم کیا جائے, خامخواہ کا یہ سفید ہاتھی جو ہے اور مولوی پال جو یہ ادارے قائم کیے ہوئے ان کو ختم کیا جائے. ہاں شریعت کوڈ صحیح بنائی, شریعت کوڈ کے دائرہ اختیار پر جو آپ نے قبضہ نے ڈارے کی ان کو ہٹا دیجئے. نمبر 3, شریعت کوڈ کے اندر ججوں کی عالم ججوں کی تعداد کو متنوع بنائیے تاکہ وہ مؤثر ہوں, اور ان کی شرائط ملازمت کو برابر کیجئے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے تھے. ایک دفعہ 45 ہے اس کو خارج کیجئے, اس لیے کہ اس میں خالص اسلام کے خلاف ایک حق ہے صدر ریاست کا کہ ایک شخص ہے قاتل ہے اس کے اوپر قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے, اسے سیشن کورٹ نے سزا دے دی, ہائی کورٹ نے اس کو کنفرم کر دیا, شریعت کورٹ کی اپیل بھی ہو چکی, اپیلیٹ بینچ بھی دے چکا کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کیا جانا چاہیے پھانسی چڑھنا چاہیے, اب صدر صاحب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کی سزا تبدیل کرے. کون ہوتے صدر صاحب؟ یہ اگر حق حاصل ہے صرف مقتول کے ورثہ کو حاصل ہے عدوِ شریعت، اور کسی کو اور کسی کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں. اس کو نکالو. اور اسی دفعہ کے حوالے سے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے جو ایک فیصلہ دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے 2A یعنی قرارداد مقاصد کے حوالے سے، اس کو ٹرن ڈاؤن کیا اس کے حوالے سے. اس دفعہ کو نکالو. سمپل چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ کر دیا جائے تو پھر جان لیجئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرہ بدل جائے گا، کوئی انقلاب آ جائے گا، کوئی اخلاق بدل جائیں گے. وہ جو میں نے کہا تھا تین منافقتیں اس وقت ہمارے ہاں ہیں، نفاق باہمی، یہ کوئی ایک دن میں دور ہونے والی شے، نفاق کردار، جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی، یہ کوئی ایک دن میں صاف ہو جائے گا وہ اپنا. لیکن نفاق دستور، دستور میں جو منافقت ہے وہ تو ایک گھنٹے میں پاک ہو سکتا ہے. وہ کام جو ہے اگر کر دیا جائے تو کم سے کم دستوری سطح پر اسلامی ریاست یا نظام خلافت کا تقاضا پورا ہو جائے. یہ ہے بات جو میں نے وہاں بھی کہی تھی اور یہاں بھی کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. اس کے بعد پروسیس چلے گا، قوانین بنیں گے، ان کی چھان بین ہوگی، شریعت کورٹ جو ہے فلی جو ہے گیئر میں آئے گی، کام کرے گی. اب آئینی قوانین بھی سامنے آئیں گے، اب دستور پاکستان کو بھی چیلنج کیا جا سکے گا. اب 45 دفعہ جو ہے جو صدر کو حق دے رہی ہے وہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، دستور پاکستان کا حصہ. شریعت کورٹ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، شریعت کورٹ کے اوپر ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اس سے تقاضے پورے ہو جائیں گے. تو ایک ہے فرد کا اسلام، ایک ہے کسی ریاست کا اسلام. ریاست کا اسلام جو ہے وہ اس دستوری تقاضوں سے پورا ہو جائے گا. باقی یہ کہ اسلام لے آنے کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصل کامیابی کے لیے تو پھر ایمان حقیقی ہے، عمل صالح ہے، حق کا بول بالا کرنا ہے، حق کی وصیت کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور صبر کی تلقین کرنا ہے، ان مراحل سے گزرنا ہوگا. لیکن یہ کہ وہ مراحل کا آغاز کیسے ہو جب تک کہ دستور کی سطح پر منزل آپ کی صحیح نہ ہو اور آپ کا رخ جو ہے وہ صحیح نہ ہو سکے. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی سمجھ لیجئے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے یہ جب دورہ کر کے آئے تھے ان تمام جو رشین ریاستیں تھیں، جو سوویت یونین کی ریاستیں تھیں، رشین تو نہیں اب وہ آزاد ہو گئی ہیں، ان کا دورہ کر کے آئے تھے، تو پھر مجھے بھی ایک ملاقات کا موقع ملا تھا ان سے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی بڑی پیاری کہ میں جہاں بھی گیا ہوں، اب ظاہر بات ہے وہ پسر اقبال ہیں، فرزند اقبال ہیں، اقبال کا دو تہائی کلام فارسی میں ہے اور ان تمام ریاستوں میں فارسی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. اس حوالے سے سب کے سب واقف تھے. اور جیسا کہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ پیرزادہ کی حیثیت سے در حقیقت ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا وہاں خیر مقدم ہوا ہوگا، لیکن ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ کہا گیا وی نیڈ اے ماڈل، ہمیں ایک نمونہ چاہیے، ایک نمونے کی اسلامی ریاست کیسی ہوگی. اور نمونے کی اسلامی ریاست وہ ہوگی جو اسلام کے بنیادی تقاضوں کو، فنڈامنٹلز کو بھی پورا کرے اور روح عصر کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. ایک فنڈامنٹلزم ہے، وہی ضروری ہے کہ فنڈامنٹلز آف اسلام وی ہیو ٹو کلنگ ٹو دیم. ان کے ساتھ تو یہ ہے کہ ابو علیہ بن نواجز، اپنے دانتوں کے ساتھ، کچھلیوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو، ان سے تو ہٹنا نہیں ہے. فنڈامنٹلزم کے معنی اگر یہ ہے تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے. البتہ اس کے نظام کے اندر روح عصر کو سمونا ضروری ہے. اس روح عصر کا تقاضا جمہوریت ہے، کوئی ایک فرد کی حکومت، کوئی ڈکٹیٹرشپ، کوئی منارکی، کوئی فلاں، کوئی تھیوکریسی، یہ چیزیں قبول کرنے کو انسان آج تیار نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن منارکی، بادشاہ کے اوپر مبنی ہے. ان دی سیم وے دی ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی، یہ تھیوکریسی ہے. میں یہ دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، صرف ایک ملک ہے پوری دنیا میں جس میں جمہوریت اور اسلام کو سمویا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ پاکستان ہے. اور آج افغانستان کو بھی سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہوگی کہ اسے ماڈل ملے. وہ اپنے جذبے کے ساتھ خون دے کر، 15 لاکھ جانوں کی قربانیاں دے کر، اور نہ معلوم ابھی کتنی وہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، انہوں نے ایک عزم کا تو فیصلہ کر لیا، اسلام کا فیصلہ کر لیا. لیکن عہد حاضر میں اسلامی ریاست کیا شکل اختیار کرے گی، اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کا قانونی ڈھانچہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں تو ہمارے یہ علماء جو ہیں وہ تو یکطرفہ علماء ہیں، وہ قرآن اور سنت، حدیث اور فقہ، وہ فنڈامنٹلز کو تو جانتے ہیں. روح اصل اور جو انسٹیٹیوشن اب ڈیولپ کی ہے نوع انسانی نے، ان کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمویا کیسے جائے، ان کو کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ گھلا ملا بنا کر ایک چیز بنا دیا جائے، یہ تو مشکل ہے، آسان کام نہیں. اس کے لیے ماڈل کی ضرورت ہے. وہ ماڈل صرف پاکستان ہے ایسا ملک. اس لیے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ جمہوریت کے بطن سے پیدا ہوا ہے. اسلام اس کا باپ ہے اور جمہوریت اس کی ماں ہے. اس لیے کہ الیکشن کے بے پیٹ سے برآمد ہوا ہے. 1946 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کو وہ مینڈیٹ نہ ملتا جس طرح کا مینڈیٹ اب مسلم لیگ کو مل گیا ہے پاکستان میں. اگر وہ مینڈیٹ نہ ملا ہوتا 46 میں تو پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا. تو اسلام کے نام پر مینڈیٹ ملا، اس لیے باپ اسلام ہے، ابن الاسلام. جیسے حضرت سلمان فارسی سے پوچھتے تھے لوگ کیا نام ہے آپ کا، وہ سلمان کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے. عربوں میں جب تک باپ کا تذکرہ نہ ہو تو وہ بات پوری نہیں ہوتی. سلمان ابن، بھائی کس کے بیٹے سلمان؟ سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. پوری دنیا میں ایک ملک ہے پاکستان واحد جو ابن اسلام ہے، اسلام کا بیٹا ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر وجود میں آیا ہے، ہزارہا عصمتیں لٹی ہیں اس کے وجود میں آنے کے وقت، کتنا خون بہا ہے. یہاں کے رہنے والوں کو تو اندازہ نہیں ہے اس کا. وہاں جو لوگ رہے ہیں دیر ماہ کے قریب محصور رہے ہم اس آگ کے اندر، ہر وقت خطرہ ہو رہا ہے اور ہر وقت جو ہے حلہ ہو رہا ہے، اور دشمن کی طرف سے جو ہے وہ تو یہ کہ ایک حصار سا بن گیا تھا. ایک بزرگ شخصیت موجود تھے نقشبندی سلسلے کے، ان کے گرد مسلمانوں کی جمعیت ذرا مضبوط ہو گئی تھی تو انتظامات ہو گئے کہ مقابلہ کرتے تھے اور ان کے حملوں کو ریپلس کرتے تھے. پھر آرمی آئی ہے، اس نے توڑے ہیں مورچے اور پھر ہمیں نکال کر جو ہے جو بھی کیمپ کہلاتے تھے، وہ کیا تھے، وہ تو حیوانوں کے کیمپ تھے، انسانوں کے تو نہیں تھے، وہاں پر ہمیں لے جایا گیا. پھر 20 دن پیدل سفر کر کے پاکستان آنا ہوا. پھر 94,000 کا قافلہ تھا، 10 میل لمبا، گڈے تھے، ریل، یہ جو بیل گاڑیاں ہوتی ہیں، اس لیے بہت سے دیہات کے مسلمان جو راجپوت تھے وہ آج آئے تھے، اور بنتے بنتے 95,000 کا وہ قافلہ بن چکا تھا. 10 میل لمبا تو ہوتا تھے وہ بیل گاڑیوں کی قطار، اور روزانہ 10 میل ہی طے کرتے تھے. تو صبح 4 بجے پہلا گڈا نکلتا تھا، پہلی بیل گاڑی پڑاؤ سے، 10 بجے وہ اگلی جگہ پہنچ جاتا تھا 10 میل، اور اب یہاں سے ٹیل نکلتی تھی اور شام کو 4 بجے وہ پہنچتی تھی. اس طرح 10 میل روزانہ سفر کر کے 170 میل 17 دن میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن 3 دن ایک جگہ قیام ہو گیا. وہی قیام ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا. قلعہ والی ایک جگہ ہے ضلع فیروز پور کی، ہم نے وہاں قلعہ کر گیا. ہمیں تو افسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ 3 دن جو ہے پڑے، ہمارا قافلہ پڑا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ وہاں پر انڈین آرمی واپس جا رہی تھی اور پاکستان آرمی نے چارج لینا تھا، اس لیے وہاں 3 دن قافلہ پڑا رہا. اور جب وہاں سے قافلہ چلا تو ایسا زبردست حملہ ہوا ہے کہ اگر وہ پاکستان آرمی نہ پہنچی ہوئی ہوتی تو قافلے کا کچھ ایک شخص نہ بچتا. معلوم یہ ہوا کہ پچھلی انڈین آرمی کی جو بھی تھی اس کے ساتھ پہرے دار تھے، انہوں نے سودا کر لیا تھا، پیسے لے لیے تھے آس پاس کے علاقے کے سکھوں سے اور ہندوؤں سے کہ تم آنا اور حملہ کرنا اور جو چاہ کرنا، ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. وہ تو اللہ نے بچانا تھا کہ وہ وہاں سے اچانک کوئی فیصلہ ہوا ہے ہائر لیول کے اوپر، اور وہاں سے وہ جو اسکارٹ آ رہی تھی انڈین آرمی کی وہ واپس چلی گئی اور پاکستان آرمی نے چارج لے لیا تھا. اب جو وہ حملہ آور آئے اس مغالطے میں کہ یہاں تو اپنے ہی لوگ ہیں جو فوجی ہیں، پھر وہ جو ان کو بھونا ہے پاکستانی فوج نے، وہ ہم نے دیکھا نقشہ. بہرحال 20 دن میں یہ سفر طے کیا تھا واقعہ. اور یہ میری تو ایک داستان ہے نا، نہ معلوم کتنے لوگوں کی اس سے زیادہ تف داستانیں ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ملک حاصل ہوا تھا، اور یہ ملک ہے واحد جس میں اسلام اور جدید جو تقاضے ہیں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. ماڈل بننے کی صلاحیت ہے تو صرف اس میں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اگر ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ جو دورے ملوکیت میں اسلام کے پردے پڑ گئے تھے، اسلام کی تعلیمات پر پردے پڑ گئے تھے، انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کریں. وہ ماڈل بن جائے گا، اس کا آغاز ہو جائے گا اگر اللہ کرے کہ یہ جو 5 ترانیم ہیں اس کے لیے نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں. باقی آپ سے جو مطالبہ ہے، تحریک خلافت پاکستان کے لیے اب آپ قبر کسیں،
انفاق کے لیے بھی، وقت کے لیے بھی، انفاق مال، انفاق وقت، جان کھپانا، یہ کھپانا جو ہے یہ در حقیقت وقت کا، پیسے کا، جان کا، یہ جب تک نہیں ہوگا تو کیسے ہو جائے گا؟
اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.